أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صلوات ما صل على محمد وآل محمد جل فرجه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذنا ربكم لئن شكرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمات سے نوازا ہمیں سننے کے لیے کان دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے ناک کام کرنے کے لیے ہاتھ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد میں اطراف میں اس کائنات میں بے شمار ایسی چیزوں کو خلق کیا جن سے ہم مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ زمین یہ سورج چاند ستارے بہتا ہوا دریا سب اللہ کی نعمتیں ہیں جن سے ہم مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انسان کے سرور اس کی لذت اس کی افادیت کے لیے اللہ نے بہت سی نعمت کو خلق کیا لیکن اگر ہم ان میں غور کریں تو کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق ہم نے اللہ سے سوال کیا تھا کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق ہم نے اللہ سے مانگا کہ جن نعمتوں کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ان میں سے کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے جس کو ہم نے پروردگار عالم سے مانگ کر لیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں بغیر مانگے ہمیں اور آپ کو عطا کی نعمتیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی اکثر مقدمے میں یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ کون سی نعمت چھوٹی ہے اور کون سی بڑی اس کا تعین ہر انسان اپنی ضرورت کیفیت اور وقت کے حساب سے کر سکتا ہے ایک ایسا شخص جو جاہل ہے پڑھا لکھا نہیں ہے ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی اور نعمتیں نہیں ہیں بھوکا ہے پیاسا ہے اس سے اگر سوال کریں تمہارے لیے نعمت کون سی بڑی ہے تو وہ کہے گا یہ دو روٹیاں میرے لیے بہت بڑی نعمت ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر اچھا کھا بھی رہے ہیں پہن بھی رہے ہیں لیکن کسی کی قید میں ہے اب اگر ایسے شخص سے پوچھیں گے اللہ کی بڑی نعمت کیا ہے تو وہ کہے گا کہ میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت آزادی، کیونکہ جن چیزوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے ان کی افادیت کے بارے میں تو غور نہیں کرتا، اور جو چیز اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے اس کو سمجھتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہوئی. بیمار انسان یہ کہتا ہے اللہ صحت دے تو سب سے بڑی نعمت ہے، صحت سب سے بڑی نعمت. پروردگار عالم نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں کون سی بڑی نعمت ہے اس موضوع تک آؤں، جس اصول کو نعمتوں کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا سورہ ابراہیم کی ساتویں آیت، اس اصول کو نعمتوں کے حوالے سے انسان کو بار بار یاد دلانا چاہیے، اب ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تذکر دینا چاہیے، خود ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ نے نعمتوں کے حوالے سے ہمیں کیا اصول بتایا. پروردگار عالم نے اصول بتایا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، نعمتوں کے مقابلے میں قدر دان ہوگے تو ہم نعمتوں کو زیادہ کریں گے، وہی تو ہے سب کچھ دینے والا. یہ اللہ نے کہا میں نے تمہیں دیا، اور اگر تم میرے قدردان بن گئے، نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے لگے، نعمتوں کی قدردانی کرتے رہے تو میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، اور اگر تم نے کفران کیا، نعمتوں کا انکار کیا، ان عذابی لشدید، یہاں پر اللہ تحدید کر رہا بس میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو نعمتوں کے قدردان ہیں، اور ان کو تحدید کیا ہے جو کفران نعمت کرتے. اب نعمت کی شکر گزاری خود ایک موضوع ہے، لیکن میرا یہاں پر موضوع نعمتوں کی شکر گزاری نہیں، میں موضوع کو اعلان کروں، لیکن وہ بڑی نعمت جس کا شکرانہ زیادہ بڑا ہوگا، جس سے زیادہ سوال کیا جائے گا، اس بڑی نعمت کو تو دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیا وہ بڑی نعمت بغیر مانگے بھی مل سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ساری نعمتیں جو گنوائیں وہ تو بن مانگے مل گئی، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا استفادہ کرو اور شکر کرو، لیکن اس بڑی نعمت کے بارے میں پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ وہ بڑی نعمت ہے کیا؟ وہ بڑی نعمت ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں خدا نے خود کہا بار بار طلب کرو، بار بار مانگو. سورہ فاتحہ جسے ابھی آپ نے تلاوت کیا، ہم اور آپ اللہ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے صراط مستقیم پر ہدایت فرما، گامزن رکھ، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی، صراط مستقیم کے اوپر مسلسل اللہ کی جانب سے رہنمائی حاصل کرنے کی ہم دعا کرتے ہیں. اس دعائی جملے سے، دعائیہ کلمے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ عظیم نعمت ہے، یہ وہ بڑی نعمت ہے کہ جس کو ہم بغیر مانگے حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو بار بار مانگنے کی اشد ضرورت. سورہ فاتحہ میں ہر روز ہر وہ شخص جو پانچ وقت کی کم از کم نماز پڑھتا ہے، واجب نمازیں پڑھتا ہے، دس مرتبہ کم از کم اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرتا ہے. مجلس میں آپ بیٹھتی ہیں تو جتنی مجلسوں میں جائیں گی اول و آخر اس سورہ فاتحہ کا ذکر کرتی ہیں، جتنی جگہوں پر ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھا جاتا ہے اس میں سورہ فاتحہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اگر اہل بیت کو کوئی چیز ہدیہ کرنی ہے، نذر کرنی ہے، ان کی خدمت میں کوئی تحفہ بھیجنا ہے تو سورہ فاتحہ کا بہترین تحفہ ہے. یہ سورہ ہمیں کیا سمجھا رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم قرار دیا کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی؟ اگر کسی کے علم میں کوئی مستحبی نماز بھی ایسی ہو جو بغیر سورہ فاتحہ کے ہو تو آ کر ضرور بتائیے گا، کوئی نماز ایسی نہیں جو بغیر سورہ فاتحہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے وہ بندے جو ہدایت کے خواستگار ہیں، وہ بندے جو صراط مستقیم پر گامزن رہنا چاہتے ہیں، مسلسل اس سے یہ سوال کریں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ. ان عشرا مجالس میں، نو مجلس ہیں، عشرا تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں، بہرحال آخری دن آپ لوگ اعمال کریں گے، نو مجالس میں انشاءاللہ تعالی اہل بیت کا راستہ جو صراط مستقیم ہے
اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ اہل بیت نے کون سا راستہ بتایا. وہ کون سا راستہ تھا جس کے اوپر خود اہل بیت گامزن ہوئے؟ وہ کون سا راستہ تھا جس کے اوپر اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ چلیں؟ وہ کون سا راستہ ہے جسے ہم اور آپ بغیر اہل بیت کے حاصل نہیں کر سکتے؟ ایک بہت چھوٹا سا نقطہ, یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی, یہ بڑی نعمت ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جتنی بڑی نعمت ہوگی شکرانے کا طریقہ اتنا زیادہ اہم ہے, قابل غور ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص ایک گلاس پانی پیے اور آدھا گلاس ضائع کر دے, اس سے اتنا بڑا سوال نہیں ہو. لیکن اگر کسی نے ہدایت کو حاصل نہ کرنا چاہا, طلب ہی نہیں کیا, کبھی مانگا ہی نہیں, کبھی سوال ہی نہیں کیا, کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. بلکہ اکثر لوگ تو میں کہوں گی ایسے ہوتے ہیں جو روٹی کے لیے, کھانے کے لیے, پانی کے لیے, لباس کے لیے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, گھر مل جائے, ان سب چیزوں کی فکر میں عمر بھر لگے رہتے ہیں اور ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ سب سے بڑی نعمت جس کے بارے میں ہمیں سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے, وہ نعمت ہدایت. ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب نعمت ہدایت مانگنے سے ملتی ہے اور مسلسل اس کو مانگنا ہے, یعنی اگر کسی نے مانگنا چھوڑ دیا, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں, ذہن بھی نہیں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے, دل ہی نہیں ہے سوال کر رہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, بس ایک ذکر ہے جس کو رٹ لیا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سوالیہ ہمارا قلب نہیں ہوتا, سوالیہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا, دن بھر ہم اس بارے میں غور نہیں کرتے. اگر ہم ایسے ہو جائیں جس سے صرف ایک لقلقہ زبانی سرزد ہو رہا ہے, ہمارا دل نہیں مانگ رہا ہدایت کو, ہمارا ذہن نہیں طلب کر رہا, تو پھر شاید ہدایت آنا رک جائے. صراط مستقیم مسلسل مانگنے کی چیز ہے. اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر, مستقیم راستے پر گامزن رکھ, اور مسلسل اس کے لیے کوششوں کی بھی ضرورت, انسان عملی طور پر بھی اس میں تب و دو کرے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا, نماز کا منکر ہے اور کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں, میرا خیال سے ہمارے لیے جواب معلوم ہے. یعنی ایسا شخص جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو ہدایت ہو گئی ہے, ہم تو صراط مستقیم پر, ہم تو ہفتے راستے پر, ہمیں نماز کی ضرورت نہیں, یہ وہ نماز ہے جس کو رسول اللہ کو بھی پڑھنا تھا, نماز ہے جس کو ایمان اتھار نے بھی پڑھنا تھا. بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے تو پانچ وقت کی نماز فرض ہے, اللہ کے نبی کے اوپر نماز شب بھی واجب تھی. ایمان اتھار دن میں اور رات میں کئی ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے, پانچ وقت نہیں پڑھتے تھے بلکہ نافلہ اور مستحبی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے, اور وہ بھی کہا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ. جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں, جب ائمہ اطہار یہ دعا کر رہے ہیں, البتہ ان کے لیے جو ہدایت کا مرتبہ ہے, مرحلہ ہے, بہت بلند ہے. ہم اور آپ تو راستہ دیکھنے کی پروردگار عالم سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سچا راستہ دکھا دے اور سچے راستے پر چلاتا رہے, سچا راستہ بھی نظر آ جائے اور ہم چلتے بھی رہے, کہیں ایسا نہ ہو سچے راستے کو دیکھتے رہ جائیں, پتہ چل جائے کہ راستہ جا رہا ہے لیکن چلنا بند کر دیں, کیونکہ اگر چلیں گے نہیں تو منزل تک کیسے پہنچیں گے. اس چیز کی ہم بار بار دعا کرتے ہیں, لیکن اہل بیت اور معصومین علیہ السلام ان کا مرتبہ بلند سے بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی مرتبہ ہم درود بھیجتے ہیں وہ بلند مرتبے والے ہیں, لیکن اس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور ہمارا تعلق ان سے برقرار ہوتا ہے. یہ درود بھیجنا بھی ہدایت کو حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں راستہ دکھاتا ہے جو ہم درود بھیجتے ہیں اس کے وسیلے سے, اور جتنا انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کی توفیقات ختم ہوتی چلی جاتی, اس کی لبوں سے درود نہیں نکل رہا ہوتا. بعض اوقات ہم مجلس میں دیکھتے ہیں کہ درود پڑھوا رہے ہیں, کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہوتے, وہ اس دوران بھی درود نہیں بھیجتے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم, صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. بس صراط مستقیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، ائمہ علیہ السلام کا راستہ ہے. درود بھیجے گا محمد اللہ
صلی علی محمد و آل محمد. فجل پر
جو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمیں یہ ہدایت کا راستہ ان کے بغیر مل جائے، ناممکن ہے کہ ان کے بغیر ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں. یہ راستہ اہل بیت کا راستہ جس کو ہم یہاں پر آ کر طلب کرتے ہیں، فرش عزا امام حسین علیہ السلام کا در، مجلس عزا، یہ ایک وسیلہ ہے ہدایت کو حاصل کرنے کا. ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ مجالس نہیں ہوتی تو ہمارے پاس ہدایت کے راستے بند ہو جاتے. یہ ایک راستہ ہے خدا سے نزدیک ہونے کا. آج یکم محرم الحرام ہے، اور جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے دلوں کے اوپر غم کی فضا چھا جاتی ہے. ہم مغموم محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور صرف اپنے وجود کو نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے کو غمزدہ محسوس کر رہے ہوتے. ہمیں احساس یہ ہوتا ہے جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو کائنات گریا کھنا. کل جن لوگوں نے چاند کو دیکھا یا سنا کہ چاند ہو گیا، اس سے پہلے ہی ایسا احساس ہو رہا تھا کہ آج جو شب آنے والی ہے وہ غم کی شب. جن لوگوں نے مفاتح الجنہ کو پڑھا وہ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جلد درود بھیجے گا محمد والے.
محمد و آل محمد و اجل
فرجہم. امام اپنے اجداد کے بارے میں بتا رہے ہوں اور اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا میرے بابا مغموم ہو جاتے تھے، غم کی حالت ان کے اوپر طاری ہوتی تھی، گریا کرتے تھے اور رونے اور رلانے کی تاکید کرتے، روز غم حسین میں رلانے کی تاکید ہوتی تھی کہ دوسروں کو بھی رلایا جائے، اور خصوصاً جب یوم عاشورہ آ جاتا ہے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں وہ غم نہ منا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس فرش عزا پر. اذان کی احترام میں چند لمحے رکھیں گے. محمد و آل محمد صلبان.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
جب ائمہ معصومین علیہ السلام ان ایام کو غم کے ساتھ گزارتے ہیں تو حتیٰ یوم عاشور میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ان کے اوپر غم طاری نہ ہو. اور یہی کام وہ اپنے ماننے والوں کے لیے پسند کرتے. کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو غم امام حسین علیہ السلام میں اس کا دل مغموم نہ ہو. اہل بیت ہمارے سے جو چیز طلب کرتے ہیں وہ ہمارے قلب کی کیفیات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر میں اور باطن میں امام حسین علیہ السلام کا سچا عزادار بننے کی توفیق دے. یہ ایام عزا شروع ہوتے ہیں اور ہمارا سال کا پہلا دن پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہے, پہلا مہینہ ہے. نبی اکرم نے اس کو کس طرح سے منایا؟ محرم کے پہلی تاریخ کے کافی اعمال ہیں اگر مفاتی میں دیکھیں, شب کے بھی ہیں اور دن کے بھی ہیں. جن کو توفیق ملی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا کی, انہوں نے مستحبی نمازیں پڑھی. اور ایک دعا بھی ہے آج کی تاریخ میں جب ہم رسول اللہ کے راستے کو دیکھتے ہیں, اس راستے کی جانب نگاہ کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کا راستہ ہے, وہ راستہ جو خدا تک پہنچانے والا ہے, ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے, اللہ سے قریب کرنے والا ہے. تو ہمیں نبی اکرم کی دعاؤں میں بھی غور کرنا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے آج کے دن کیا سوال کیا, جس چیز کے لیے وہ اپنے لیے سوال کر رہے ہیں یقیناً وہی سوال اپنے امتیوں کے لیے بھی چاہتے ہیں. ہمیں بھی ان سوالات کو, ان دعاؤں کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. نبی اکرم نے آج کے دن جو دعا پروردگار عالم سے مانگی اس میں تین نقطے ہیں, تو یہ تین نکات انتہائی اہمیت کے عام ہیں. پہلا نقطہ یہ کہ پروردگار مجھے آج کے دن سے, کیونکہ ہمارا آغاز ہو رہا ہے, سال کا آغاز ہو رہا ہے, جس طرح سے ہم محرم الحرام کو شروع کریں گے ویسے ہی ہم سال بھر اپنے کاموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہر کام کی ابتدا بہت اہمیت رکھتی ہے. جیسے آپ صبح کا آغاز کرتی ہیں, جس طرح کی ہماری صبح ہوتی ہے دن بھر ہمارا وہی حال رہتا ہے. اگر کسی دن آپ کی صبح سستی اور کاہلی کے ساتھ ہوئی, دن بھر انسان سست اور کاہل رہے گا. جس دن صبح کو بابرکت گزار لیا, صبح اٹھے, وقت پر اٹھے, فجر سے پہلے اٹھ گئے, نماز شب بھی پڑھی, نماز فجر بھی پڑھی, وہ کام انجام دیے جس سے ہمارا جسم اور ہماری روح تندرست رہتی ہے, دن بھر آپ کا وقت اچھا گزرے گا. اسی طرح سے سال کا آغاز کرتے ہوئے جو ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی پورا سال ہمارے اوپر اس دعا کا اثر رہے گا. اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں, پروردگار اس سال میں مجھے, پہلے دن سوال ہو رہا ہے, اس سال میں مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں مسلسل اللہ تعالی سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اللہ کی پناہ ہے شیطان کے شر سے. خدا نے مثال سے مانگتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں اپنی پناہ ملے, کیونکہ اللہ ہی بچانے والا ہے شیطان کے شر سے. نبی اکرم پہلے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شیطان جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے, شیطان جو بہت سارے بندوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے, بہت بڑا لشکر ہے اس کا. ہو سکتا ہے بہت سارے انسان ایسے ہوں جو شیطان کی فوج میں ہوں, شیطان کے لشکر میں شامل ہوں, اور پھر شیطان انہیں انسانوں کے درمیان چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے انسانوں کو بہکاتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں جو شیطان خود کرتا ہے. ضروری نہیں ہر جگہ ابلیس خود پہنچے, بلکہ اس کے بہت سارے ایسے کارندے ہیں جو وہی کام انجام دے رہے ہیں جو وہ چاہ رہا ہے. اس لیے ابلیس صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے, بلکہ ابلیس ایک فکر کا نام, ایک نظریے کا نام. ابلیسی کام اگر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب شیطان وہاں موجود ہے, کبھی جھوٹ سے, کبھی خود غرضی سے, کبھی خود پسندی سے, کبھی تکبر سے, کبھی دوسروں کو اذیت کروا کے, کبھی تہمت لگا کے, ہر طرح سے شیطان ہمارے ارد گرد ہے. اور مولا کائنات نے بہت خوبصورت طریقے سے نہج البلاغہ میں شیطان کو پہچنوایا کہ تم پر حملہ کرے گا, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, پشت پہ سے بھی, سامنے سے بھی, اور اگر تمہیں شیطان سے بچنا ہے تو ہر لمحے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو. مومن کئیس ہوتا ہے, مومن ہوشیار ہوتا ہے, زیرک ہوتا ہے. مومن ہر لمحے اس بات کے اوپر غور کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں شیطان مجھے بہکا نہ دے. لہذا دعا بھی کرنی چاہیے اور سال بھر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جیسے کوئی میدان جنگ میں سپاہی جس کے چاروں طرف سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, حملوں کو بچنے کے لیے, ان کا دفاع کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ ہوشیار, محتاط اور مسلح رہنا ہوتا ہے, بغیر اسلحے جو کام نہیں کر سکتا. دعا جو مومن کا اسلحہ ہے, دعا جو مومن کا ہتھیار ہے وہ اسی لیے کہ ہمیں سال بھر ان دعاؤں کی ضرورت ہے، سال بھر ہمیں قرآن کی اور اہل بیت کی ضرورت ہے، ہم ان کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ان کے بغیر یہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ پھر دوسرا نقطہ، بہت مختصر آگے چلوں گی انشاءاللہ تعالی، بہت ساری باتیں کرنی۔ دوسرا نقطہ، نبی اکرم نے سوال کیا، پروردگار مجھے نفس سے بچا جو برائی کی طرف مسلسل راغب کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف انسان کو کھینچتا ہے۔ انسان کے اندر شہوات بھی ہیں، خواہشات ہیں، بہت سی چیزوں کی خواہشات، غذا کی بھی، لباس کی بھی، اپنی شخصیت کو سنوارنے کی بھی، دوسروں کے سامنے اکڑ کر چلنے کی بھی، یہ ساری خواہشات نفسانی تو ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں، جرائم ہیں، لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، جائیداد غصب کرنے کے لیے والدین کا خیال نہیں کرتے، اسی طرح سے اور بہت سارے جرائم ہیں جو معاشرے میں عام ہیں۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان؟ نفسانی خواہش کی وجہ سے۔ بزدل ہوتا ہے، دوسروں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، شجاعت نہیں ہوتی، لہذا جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ یہ ساری برائیاں جن سے ہمیں بچنا ہے کہ ہمارے نفس کی پیدا کرنا ہے۔ مولانا نے کہا سب سے بڑا تمہارا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، ہمیں اپنے دشمن کو جو ہمارے اپنے اندر ہے اس کو مارنا ہے۔ اس سال میں تہیہ کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم نے سال بھر اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہیں انجام دینا۔ اگر ہم نے یہ کام سوچ لیا کہ ہمیں اپنے نفس کی خاطر نہیں کرنا، بلکہ ہر وہ کام جو حق ہوگا، جو سچ ہوگا، جو صحیح ہوگا، اس کو انجام دینا، اور ہر وہ کام جو غلط ہوگا، جو ناحق ہوگا، جو باطل پر مبنی ہوگا، اس کو ترک کرنا ہے، اب چاہے اس کے لیے کتنی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے، ہم حق بات کے اوپر پابند رہیں گے اور برائی سے دور رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی دو باتوں کو بار بار تکرار کیا کہ مجھے اچھائی سے محبت ہے اور برائی سے نفرت ہے۔ کہاں کہاں امام نے اس بات کو بیان کیا؟ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چل رہے ہیں، تب بھی امام حسین علیہ السلام قبر نبی پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار وہاں پر بھی دعائیہ کلمات ہیں۔ دیکھیے کربلا کی پورے سفر میں کتنی جگہ امام دعا مانگا، پروردگارا میں اچھائیوں سے محبت کرتا ہوں، برائی سے نفرت کرتا ہوں، بار الہ تو مجھے اس راستے پر گامزن رکھ جو تیری اور تیرے رسول کی مرضی کا پسند کا راستہ ہے۔ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، اگر یہ راستہ اتنا آسان ہوتا تو بار بار اللہ کے نبی، بار بار امام حسین، بار بار آئمہ معصومین اس کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ بار بار وہ دعا کرے جبکہ وہ معصوم امام ہے، معصوم ہستیاں یہ دعائیں مانگ رہی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ بہت آسان راستہ نہیں ہے، کٹھن راستہ ہے۔ امیر المومنین گریا کر رہے ہیں کہ یہ راستہ سخت راستہ ہے، زاد راہ کم ہے، تقوی حاصل کرنے کے مواقع اہل ایمان کے لیے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام آسان نہیں۔ اہل بیت اس متعارف نے بتایا کہ یہ کام مشکل ہے، لیکن ہمارے پیچھے چلنے والے یہ کام انجام دیں گے، اس کے بغیر ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، بغیر تقوی کے کوئی ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب اس تقوی میں کچھ بہت نچلا مرحلہ ہے اور کچھ بہت بلند مراتب ہیں۔ بس خواتین گرامی، کہ یہ وہ دعا ہے جس کو امام حسین علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں راہ راست پر گامزن، نفس سے مسلسل مقابلہ کرنا۔ اور تیسری چیز جس کو اہل بیت نے ہم سے چاہا کہ ہم پہلے دن طلب کریں، نبی اکرم نے اس ماہ محرم کی دعا میں مانگا، وہ یہ کہ پروردگار وہ کام، وہ اعمال جو تیری رضا کے سبب ہو، ان کی طرف ہماری توجہ کروا دے، یعنی ہم وہ کام انجام دے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ یہ مرحلہ ہے عمل، پریکٹیکل لائف، ہم سال بھر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکے، اور ان کاموں سے گریز کر سکے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب اگر خدا نہ کرے کسی انسان کی توجہ ہی نہیں ہے ان سب باتوں کی طرف، اور وہ کوشش ہی نہیں کرتا، تو راہ راست پر کیسے آئے گا؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جھوٹ معاشرے میں اتنا رائج ہے کہ بغیر ضرورت کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، عادت بن جاتی ہے. جیسے کسی انسان کی ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کا ناخن کاٹا جا رہا ہے اور کب وہ اپنی انگلی کو اپنے دہن میں رکھتا ہے، اور جب کوئی ٹوکنے والا اسے ٹوکتا ہے کہ ناخن مت کھاؤ تو اس وقت وہ اچانک چونک کر کہتا ہے اچھا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی کو نیچے کر لے گا اور جب دوبارہ سے قافل ہوا خود ناخن کھانا شروع کر دیا. انسان اس حد تک گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی اعمال کے اوپر جو نظر آ رہے ہیں اس حد تک لاپرواہ ہو، غافل ہو. تو جب ہدایت کا معاملہ جس کا تعلق باطن سے ہے، اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، اس میں مسلسل دعا نہیں کریں گے، مسلسل کام نہیں کریں گے، اس ہدایت کے راستے کے اوپر کیسے گامزن ہو سکے؟ کتنی مصیبتیں ہیں اس دنیا میں جو انسانوں کو لاحق ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر ہدایت کے راستے پر ہوتے ہیں لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر جملہ دوبارہ کہوں گی، کچھ لوگ ابھی آ کر بیٹھے، کہ یہ وہ دعا ہے اور یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے مسلسل ضرورت ہے دعا کرنے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کل ہدایت یافتہ ہو آج گمراہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی شخص آج ہدایت یافتہ ہو کل گمراہ ہو جائے جو آنے والی کم، اور ہو سکتا ہے کوئی اس وقت ہدایت یافتہ ہو شام تک مغرب کے وقت تک گمراہ ہو جائے. کہ ہدایت اس حد تک مسلسل حفاظت طلب کرتی ہے. جس طرح سے بلب جل رہا ہوتا ہے وہ روشن ہے، لیکن جیسے ہی اس کا کنیکشن بجلی سے ختم ہوتا ہے، بٹن آف ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتا ہے. اگر ہمارا اور آپ کا کنیکشن اہل بیت سے ختم ہو جائے، ہدایت کے وسیلوں سے ختم ہو جائے، قرآن اور اہل بیت سے ہمارا تعلق مسلسل قائم نہ رہے، تو ہم اور آپ گمراہی کا شکار ہو سکتے. کس طرح سے قارون کی مثال کو قرآن اور اہل بیت نے بیان کیا؟ قارون کون تھا؟ قارون ایک ایسا شخص جس کے بارے میں دنیا گواہی دیتی تھی یہ بہت پڑھا لکھا آدمی، جس کو لوگ رہنما سمجھتے تھے، لیڈر سمجھتے تھے. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا رشتہ دار تھا، کزن ہے حضرت موسیٰ کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی. جو شخص اللہ کے نبی سے اتنا قریب ہو، نبی اکرم کا رشتہ دار ہو، اللہ کے نبی کا دوست ہو، اللہ کے نبی سے علم حاصل کرنے والا ہو، اور اللہ کے نبی کے علم سے اس نے دنیا اتنی بنا لی کہ اگر وہ چاہے تو دھات کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے، اور توریت اس کو حفظ ہو، جیسے فرض کریں آج کسی کو قرآن حفظ ہو، حافظ قرآن ہو، ایسے قارون توریت کا حافظ تھا، حافظ توریت. لوگ اس کو ایک مذہبی رہنما کی نگاہ سے دیکھتے تھے. کوئی قارون جاہل آدمی نہیں تھا، ایسا آدمی نہیں تھا جس کے پاس علم نہ ہو، یعنی حسب میں، تعلیم میں اور لوگوں کے درمیان شہرت میں ایک معروف اور جانا پہچانا شخص تھا، جس کو لوگ لیڈر کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور لوگ اس کی بات کو مانتے تھے. لیکن جب محبت دنیا غالب آئی اور قارون گمراہ ہوا، کیسا گمراہ ہوا؟ جب اس نے حساب لگایا کہ اس کی جو دولت بہت زیادہ ہے، اگر اس دولت میں سے وہ زکات ادا کرے گا تو بہت زیادہ دولت اس کو اللہ کی راہ میں دینی پڑے گی. مثال دوں گی آپ کے سامنے، اگر ہم 1000 روپے کو نظر میں رکھیں اور اگر کسی کے اوپر خمس 1000 روپے پر واجب ہو، خمس واجب ہوتا ہے سالانہ بچت کے اوپر، سالانہ بچت میں اگر کسی شخص کے پاس 1000 روپے بچ رہے ہیں تو پانچواں حصہ خمس کا بنتا ہے 200 روپے. اس شخص کے لیے 200 روپے نکالنا مشکل نہیں، 1,00,000 روپے میں سے 20,000 روپے نکال لے گا. لیکن اگر کروڑوں پر بات چلی جائے، یعنی جب 100 کے نوٹ تھے، 10 نوٹ تھے، پانچویں حصے کے 2 نوٹ چلے گئے، کروڑ پر بات جاتی ہے، 10 کروڑ بچت ہے، تو 2 کروڑ اللہ کی راہ میں دینے ہوں گے، خمس نکالنا ہو. اب معاملہ سخت ہو جاتا ہے. دنیا ایسی محبت رکھتی ہے انسانوں کے دلوں میں، بعض اوقات لوگ چھوٹے پیسے کے لیے بھی خیانت کرتے ہیں، چھوٹے پیسے میں بھی ان کا دل اٹکا ہوتا ہے. تو جب بڑی مال اور بڑی رقم کی بات آتی ہے تو واقعی انجام آسان نہیں ہے، نفس مسلسل مقابلہ کرنا ہے. اب ایسی جگہوں پر جب 2 کروڑ نکالنے پڑے، واقعاً آزمائش ہے. قارون کے ساتھ یہی ہوا کہ جب اس نے حساب کیا کہ میری اتنی ساری دولت ہے اور اس بڑی دولت میں سے زکات کا نصاب بڑھتا رہتا ہے، جس کے پاس جتنی دولت ہوگی اتنی زکات نکالنی پڑے، جب میں اتنی نکال دوں گا تو یہ تو بہت بڑی رقم بن جائے گی. اب اس کو نفس نے کیسے بہکایا؟ اس سے بچنے کا، اپنے مال کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ موسیٰ کو متہم کر دو. لوگوں کے درمیان شہرت تھی، اس کے پاس بھی پاور تھی، لوگوں کے درمیان محبوبیت بھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو متہم کر دو، اللہ کے نبی کے اوپر تہمت لگا دو اور چاہو کہ ہم اللہ کے نبی کا عہدہ لے لیں. تسکارون نے کہنا شروع کر دیا لوگوں سے، اے لوگوں، موسیٰ پہلے تو تم سے کہتے تھے کہ عبادت کرو، پہلے تم سے کہتے تھے اپنے خداؤں کو چھوڑ دو، پہلے تم سے اور کام کرواتے تھے، اب موسیٰ کی نگاہ تمہارے مال کے اوپر بھی، اب تم سے کہتے کہ زکات بھی نکالو، یہ تمہاری ہر چیز میں تصرف کرنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ، جب شیطان بہکاتا ہے اور نفس انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، تو قارون نے یہ کام کیا اور نفس انسان اس حد تک پست ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چار پایوں سے بھی بدتر، یہاں تک کہ اس کا انجام کیا ہوا، تہمت بھی لگا دی، اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ کے نبی کے اوپر اتہام لگا رہا ہے، لیکن جب انجام ہوا تو یہ انجام ہوا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، ساری دولت یہیں پر رہ گئی. پروردگارہ ہمیں اور آپ کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے محفوظ رکھے کہ ایک ایک سکے کے خاطر لوگ اپنے دین کو گنوا دیتے ہیں. ہم اپنے دین کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہوں. کوئی بھی رقم ہمارے پاس امام کے حق کی باقی نہ رہے، امام کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہوں، امام حاضر کا حق ادا کرنے والوں میں سے، امام غائب کا جو موجود ہے لیکن پردہ غیبت میں ہے، ان کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہوں. خواتین گرامی، یہ راستہ جو سخت راستہ ہے، حسین نے اس کے اوپر چل کر دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ چلنے والے تعداد میں کم ہوتے ہیں. جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو قلیل تو ہوں گے لیکن وہ مخصوص لوگ ہوں گے، ان کے جیسا کہیں اور نہیں ملے. یہی وجہ ہے کہ امام نے بار بار فخر کیا اپنے اصحاب کے اوپر، بار بار امام حسین علیہ السلام نے اپنے شعار کو بتایا کہ ہم ذلت سے دور ہیں، ہم مرنے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت ذلت کی زندگی پر. امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا کہ حسین کی شہادت ایسا اثر رکھے گی کہ دل غم کی شدت کی وجہ سے اتنے متحرک اور گرم ہو جائیں کبھی بھی ٹھنڈے نہیں ہو سکے. حسین وہ جن کی محبت میں رسول اللہ انہیں اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں. کربلا کے ایام ہیں، یہ غم کے ایام ہیں، یہ وہ ایام ہیں جن میں ہم اور آپ کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ذکر حسین سے ہم اپنی جنت کو کما سکتے ہیں، ہم ہدایت کے راستے پر آ سکتے ہیں. خواتین گرامی، امام حسین علیہ السلام وہ شہید ہیں جنہیں سید الشہداء کا لقب ملا، تمام شہداء کے سید و سردار. آج پہلی محرم الحرام ہے اور ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، مدینے کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں جہاں سے اس گھرانے کی مصیبت کا آغاز ہوا. 28 رجب کی تاریخ تھی، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا تھا. جب حسین مدینہ کو چھوڑ رہے تھے تو امام عالی مقام کو بہت سارے لوگوں نے روکا. حسین کو لوگ کیوں روکتے تھے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے لوگوں کو محبت، عشق تھا. لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حسین شہید ہو جائے، امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر مارے جائیں، وہ چاہتے تھے کہ انہیں اپنے درمیان دیکھیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کی نگاہ کچھ اور تھی. جن لوگوں نے امام حسین کو روکا ان میں ان کی ایک نانی ام سلمہ بھی تھی. بی بی ام سلمہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے بچپن سے امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں پالا. اور ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم آرام کے لیے، استراحت کے لیے لیٹے تھے، اور جب نبی اکرم استراحت کے لیے لیٹے جا رہے تھے تو بی بی ام سلمہ سے کہہ کر گئے تھے کہ ام سلمہ، کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، جو کوئی آئے اس کو واپس لوٹا دینا. بی بی ام سلمہ جب بھی کوئی دب بات سنتی تھی جو آنے والا ہوتا تھا اس کو لوٹا دیتی. لیکن جب امام حسین علیہ السلام در رسول پر آئے تو اللہ کے نبی نے بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ حسین ہے, حسین کو آنے دو. عزاداران امام, یہ وہ حسین ہے جنہیں کبھی رسول اللہ اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں, کبھی اللہ کے نبی حسین کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں, اور بار بار لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. بس ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس فرش پر بیٹھ کے ہم اللہ کی مرضی کو حاصل کر سکتے ہیں. پروردگار, وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں لٹا دیا, ہم اس کی فرش آزاد پر آئے ہیں تاکہ جناب سیدہ کو حسین کی مادر کو خوشحال کر سکے. ہزاروں بیویوں میں سلمہ روکتے ہوئے کیا کہتی ہے, اے بیٹا میں نے تمہارے نانا سے یہ جملہ سنا ہے کہ میرا فرزند حسین, میرا دواسا حسین کربلا کی زمین پر مارا جائے گا. اے حسین تم نہ جاؤ. ہزاروں بس یہ جملہ سننا تھا امام علی مقام نے اپنی نانی کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان دیکھنے کے لیے کہا. فرمایا, نانی میں آپ سے بہتر جانتا ہوں, آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو دیکھیے. کربلا کے مناظر کو بی بی ام سلمہ نے مدینہ میں دیکھا. فرماتی ہے, میں نے دیکھا زمین کربلا پست ہو گئی. بیوی نے فوج اشنیا کو بھی دیکھا, امام کے ساتھیوں کو بھی دیکھا, شہادتوں کا بھی مظاہرہ کیا. عزاداروں, بس آخری چیز جو بی بی ام سلمہ نے دیکھی کہ حسین دستِ کربلا میں تنہا کھڑے. روایت کہتی ہے بی بی ام سلمہ غش کھا کر گر گئی, اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ عصا کا سہارا لیتی تھی. جب غش سے بیدار ہوئی, عصا کے سہارے سے کھڑی ہو کر کہتی ہے, حسین جاؤ, اللہ کی مرضی ہے. مدینے کا سفر ہے, پروردگار عالم آپ کو توفیق دے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کی زیارت کریں, جنت المقی وہ ویران اجڑا ہوا قبرستان جس میں ہمیں گمانے کی سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر بھی ہے. امام کے پاس, اس مظلوم حسین کے پاس, اس غریب امام کے پاس, اب نانا کے روتے اب مادر گرامی کی قبر کے علاوہ کیا رہ گیا تھا. عزادار روایت میں لکھا ہے کہ مولا قبر نبی پر آئے, قبر نبی پر آ کر میں لکھیے, نانا آپ کے دواسے کو پتیوں نے تنہا کر دیا, نانا مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. نانا گواہ رہیے گا کہ مدینہ میں کوئی میرا ساتھی یاور نہیں ہے. عزادار, مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا. مولا نہیں چاہتے تھے روزہ نبی سے جدا ہو, کیا کوئی نواسا اپنے نانا سے جدا ہونا چاہتا ہے. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. لیکن جو لوگ حج کر کے آئے, جو کربلا سے لوٹ کر آئے, وہ جانتے ہیں جب کوئی رخصت ہوتا ہے مزاروں سے تو اس کی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ مدینہ تو وہ شہر تھا جس میں حسین نے بچپن گزارا تھا, وہ گھر جو ویران ہونے جا رہے تھے. آج سفر پر جاتے اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں تو اس امید سے جاتے ہیں کہ وہ واپس لوٹیں گے, لیکن امام مظلوم جانتے ہیں اب واپس نہ لوٹیں گے. یہ قافلہ اجڑ کے آئے گا, علی اکبر بھی جا رہے ہیں, عباس بھی جا رہے ہیں, قاسم بھی جا رہے ہیں, بیویوں کو سوار کرنے والے مرد بھی ساتھ ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ جوان واپس نہ لوٹیں گے. عزاداروں, تاریخ کہتی ہے کہ نانا کے روزے کو ودا کر کے امام علی مقام جناب سیدہ کے روزے پر آئے. روایت سے لکھا ہے کہ جب نانا کے روزے پر گئے تھے, بہت ہمت کے ساتھ جوان مردانہ گئے تھے, لیکن جب مادر گرامی کے روزے پر آئے تو اسے نیسے آئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آتا ہے. مظلوم اماں کے پاسیوں کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو اماں کے پاؤں سے مس کرتے بالا کہتے علی فرما رہے حسین ماں سے رخصت کر لو لیکن حسین کہتے ہیں بابا اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک ماں تیرے گرامی خود نہیں بلائے گی فاطمہ زہرا کے بندے کا فن ڈھونڈ گئے تھے فرمایا تھا آؤ بیٹا اپنے سینے سے حسین کو لگایا تھا آؤ سیدہ فاطمہ امام کے ساتھ ہر منزل پر موجود تھی شب عاشور بھی تھی روز عاشور شہید کے جنازے پر بھی تھی اللہ تعالیٰ نے امام امام رخصت ہو گئے ان محرم کا چاند گزار ہوا بی بی ام سلمہ کہتی ہے جیسے جیسے محرم کی تاریخیں گزرتی گئی میرا دل ڈوبتا چلا گیا یوم عاشور آ گیا زہر کا وقت گزر گیا بی بی ام سلمہ کی آنکھ لگی عالم دین میں کیا دیکھا رسول اللہ تشریف بلائے کہ اللہ کے نبی پریشان حال ہے عربوں میں رواج ہے کہ جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنے سر کو برہنا کر دیتے ہیں مرد اپنے اماں میں پھینک دیتے ہیں بی بی ام سلمہ نے دیکھا اللہ کے نبی کا سر برہنا ہے بال خاک آلود ہے ریش مبارک خاک آلود ہے چہرے پر اشک روا ہے رسول اللہ کی ریا گنا ہے سوال کرتی ہے یا رسول اللہ کی حالت عزاداروں بس یہ وہ مقام تھا جہاں پر رسول اللہ نے شہادت کی خبر دی اے ام سلمہ کربلا کی زمین سے آ رہا ہوں حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ زمین کربلا پر شہید ہو گئے عزاداروں جبرائیل امین نے خاک کربلا کو سمیٹا بی بی ام سلمہ کو کچھ خاک امام حسین دے کر گئے تھے کچھ خاک رسول اللہ نے دی تھی جسے بی بی ام سلمہ نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا جب بی بی بیدار ہوئی تو جا کر اس شیشی کو کہا جو خاک کے بجائے خون بن رہی تھی روایت کہتی ہے بی بی نے اپنے سر اور سینے کو پیٹا مدینہ میں کہرام برپا ہو گیا اللہ قتل الحسین میں کربلا اللہ سبح الحسین میں کربلا بی بی ام البنین کو پرسا دیجئے کہ ان کے چار فرزند کربلا میں شہید ہو گئے بی بی ام فروا کو پرسا دیجئے یا امام زمانہ ہم آپ کو 72 کا پرسا دیں يعلم الذين ظلموا أياما انقلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے خدا بندہ ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے بار الہا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات التواس سے دعا کہتے ہیں بار الہا ان کی جائز حاجات کو پورا فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں خدایا ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما بار الہا جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پروردگارا جو مومنین و مومنات ہیں جو زیارت کے مشتاق ہیں بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما بار الہا بحق محمد و آل محمد تمام وہ مومنین و مومنات جو ان کی تلاش میں پروردگار انہیں علم نافع سے مزین فرما وہ لوگ جو صاحب علم ہیں انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد وہ راستہ جو امام زمانہ کے ظہور تک پہنچتا ہے پروردگار ہمیں اس راستے پر گامزن فرما وہ کام جو امام کی نارضایتی کا سبب بنتے ہیں، امام کو ناخوش کرتے ہیں. خداوندہ کل مومنین مومنات کو ان کاموں سے دور فرما. خداوندہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. پارے لحاظ فرزند امام حسین علیہ السلام امام زمانہ انتقام لے، ہم ان کے یادگار و انصار میں شامل فرما. ہماری آل اور اولاد کو محبان اہل بیت میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.